أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ غازی یہ تیرے پرقرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرقرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونوں ان کی ٹھوکر سے تیرا اور دریا سمٹ کر پہاڑوں کی حیبت چرائی دو عالم سے ڈرتی ہے بے جان دل کو عجب کی جو ہے لذت آشنائی مسجد بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برتوں سے نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں یوں لیتا ہے گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے اور قید ہونے والے خوش قسمت نوجوانوں کے وہ رہتا میرا غازی خان کے مجاہد ساتھیوں مسلمان بزرگوں بھائیوں میرے لیے آج خوش قسمتی کا دن ہے کہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس شہر میں حاضری نصیب ہو رہی ہے آپ حضرات کے گفتگو کا شرف مل رہا ہے اور پھر موضوع بھی ایسا ہے کہ جسے پڑھ کر کبھی دل سے آہ نکلتی ہے کبھی زبان سے واہ نکلتی ہے شہدائے بابری مسجد وہ بیٹے جو اپنی ماں کے لیے شہید ہو گئے شہدائے بابری مسجد اس زمانے کے وہ نوجوان جنہوں نے قرون اولی کی یاد تازہ کر دی شہدائے بابری مسجد وہ تین خوبصورت چہرے جن کا نورانی اور ایمانی حسن بلائے نہیں جھلتا جن کی چڑھتی جوانیاں اور ابلتا خون آج بھی یاد آتا ہے تو دل سے حسرت کی آہ نکلتی ہے اور جب ان کا عظیم الشان کارنامہ یاد آتا ہے تو دل سے واہ نکلتی ہے شہدائے بابری مسجد ہمارے لیے وہ نشان راہ جس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے باعث نجات ہے میں ڈیرہ غازی خان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت عمدہ موضوع چلائے اور دل کے تار ہلانے والا موضوع انہوں نے اپنے جلسے کے لیے اختیار کیا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سا تعارف ان تین شہیدوں کا پیش کروں گا انشاءاللہ. مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنے میں ان کی محبت اور ان کی یاد رکاوٹ کے طور پہ سامنے آتی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ضبط کے ساتھ ان شہیدوں کی باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد، شہادت، خلافت مسلمانوں کے وہ سبق تھے جو مائیں گود میں اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھیں، علماء مساجد میں بیان فرمایا کرتے تھے، گلی کوچوں میں ان تینوں چیزوں کا تذکرہ ہوا کرتا تھا. مسلمانوں میں جو ان تین چیزوں کے قریب ہوتا تھا اسے ہی مسلمان مانا جاتا تھا. اسی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ خوش نصیب ہے، اور جو ان تین چیزوں سے دور ہوتا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بد نصیب ہے، دین کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے، جہاد کو نہیں سمجھتا، شہادت کو نہیں سمجھتا، خلافت کو نہیں سمجھتا. لیکن جب انگریز ملعون بدبخت اس گوری چمڑی والے قصائی کا دور آیا جس نے ہندوستان میں آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرے مسلمان بھائیوں اس انگریز کی حقیقت کو پہچان کے رکھنا، یہ ہماری نسلوں کا دشمن ہے، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے. آج اس کی ظاہری ترقی دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مہذب قوم کا نام ہے، یہ مہذب قوم نہیں، یہ جانوروں کے اس ٹولے کا نام ہے جس نے افریقہ کو برباد کر کے رکھ دیا. آج افریقہ میں سوائے چوری کے، سوائے شراب کے، سوائے زنا کے اور کچھ نظر نہیں آتا. یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے دنیا سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، جو ساری دنیا کے اوپر اسلام کا نور پھیلا رہی تھی، حرمین شریفین سے لے کر یورپ تک جس کا اقتدار پھیلا ہوا تھا، اس خلافت کو ہم سے اس انگریز ملعون نے چھینا. پھر جب یہ انگریز ہندوستان میں آیا، ہندوستان کے مسلمان متحد تھے، متفق تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی نزاع نہیں تھا، علماء بتاتے تھے، عوام عمل کرتے تھے. اسی ہندوستان کے اندر مجاہدین تھے، صوفیاء تھے، بزرگ تھے، محدثین تھے، فقہا تھے، سارے کچے رہتے تھے، محبت سے رہتے تھے. عالم اورنگزیب عالمگیر کا بہترین دور اس ہندوستان کو گزر چکا تھا. محمود غزنوی کے فاتحانہ حملوں کی یاد اس ہندوستان میں موجود تھی. مگر جب یہ گوری چمڑی والا، یہ گندا، یہ بدبودار، یہ خلیج، یہ پیشاب سے زیادہ ناپاک انگریز اس ہندوستان میں آیا، اس نے بیٹے کو باپ سے لڑایا، اس نے جاگیرداروں کا ایک ایسا گندا نظام کھڑا کیا کہ کچھ لوگ زیادہ زمین کے بل بوتے تھے، دوسرے انسانوں کو اپنا ہاری بناتے ہیں، جانور بناتے ہیں، ان کی بچیاں کی عزت سے کھیلتے ہیں، عزت و عصمت سے کھیلتے ہیں. انہوں نے جاگیرداری نظام دیا، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، فرقہ واریت کو کھڑا کیا، نئے نئے فرقے کھڑے کیے، نئی نئی جماعتیں کھڑے کیے، نئے نئے دعوے کھڑے کیے، مسلمانوں کی شکل میں کافر کھڑے کیے. انہوں نے ظلم کیے، مسلمانوں کو تندوروں میں ڈال کے جلایا، سور کی چربی میں باندھ کے علماء کو درختوں سے لٹکایا. لیکن انگریز کے یہ سارے ظلم برداشت تھے، لیکن اس بدبخت نے اسکول اور کالج کی تعلیم دی اور کہا یہی تعلیم ضروری ہے، تم قرآن نہیں پڑھو گے، تم حدیث نہیں پڑھو گے، تم فقہ نہیں پڑھو گے. اور اسکول کالج کی تعلیم میں ہمیں بتایا گیا جہاد دہشت گردی ہے، خلافت کچھ نہیں ہے، شہادت کچھ نہیں ہے. ہائے ہائے، مسلمان جہاد کو بھول گیا، مسلمان خلافت کو بھول گیا، مسلمان شہادت کو بھول گیا. اور پھر وہ دن آیا انگریز نے ہماری بچیوں کو بازاروں میں لے جا کے نچایا اور ان پر کوئی رونے والا موجود نہیں تھا. اس ظالم نے
جہاد کو ہم سے چھینا، جہاد نہیں چھینا تھا، ہماری غیرت چھین لی. ابھی جب اس جلسے میں مجھے یہ گانے کی آواز آ رہی، ہم یہاں نیکی کے لیے بیٹھے ہیں یا گناہ کے لیے بیٹھے ہیں؟ لیکن ہمیں زبردستی یہ گناہ کروایا جا رہا ہے کہ گانے کی آواز یہاں آئی. کہاں جائے، خبریں سامنے ہیں ہمارے. ایک طرف یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ایک کا بچہ انڈیا کی جیل میں ہے اس جرم کی پاداش میں. روٹی کمانے نہیں گیا تھا، روزی کمانے نہیں گیا تھا، اس پاکستان کے تحفظ کے لیے گیا تھا، اسلام کی عظمت کے لیے گیا تھا. دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا بچہ احمد شاہ مسعود کی جیل میں ہے، اس لیے وہ افغانستان گیا تھا. پاکستان کا 2000 کلومیٹر کا بارڈر ان نوجوانوں نے محفوظ کیا، انڈیا کی 6 لاکھ آرمی کو ان نوجوانوں نے نکل دی. اور ایک طرف یہ بدبودار گانے کی آوازیں ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ یہ کانوں میں پڑیں گی تو قیامت کے دن کانوں میں پیسا پگھلا کے ڈالا. کہاں جائے میرے اللہ، ہم کہاں جائیں؟ اس بدبخت انگریز نے ہمیں کسی حال میں نہیں بخشا. ہماری گلیوں میں آج کل وہ آئس کریم بیچنے والے چھوڑ دیے، سائیکل پہ وہ ساز بجاتے پھرتے ہیں تاکہ مسجد میں بھی جاؤ تو انگریز کا میوزک تمہیں سننا پڑے. آ رہا میرے نبی نے کہا کہ میں ان آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا، میں موسیقی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میرے نبی ہمیں قرآن کا وہ قرآن کی تلاوت کا وہ نور دے کر گئے تھے جس کے بعد کسی موسیقی کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی کنگری کے ناچنے کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن کیا کریں، جب انگریز ملعون نے ہم سے جہاد چھینا تو غیرت بھی چھین لی. بڑا موٹا تازہ لمبا چوڑا مسلمان ہوگا مگر دل میں ذرہ برابر غیرت نہیں ہوگی کہ میں اللہ کے لیے کچھ قربانی دے دوں، میں دین کے لیے کوئی قربانی دے دوں، میں اسلام کے لیے کوئی قربانی دے دوں. بلکہ وہ بھی گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اسے بھی زنا کا موقع ملے، اسے بھی شراب کا موقع ملے، گلیاں گناہوں سے بھر کے. یہ جہاد ہمارا محافظ تھا میرے بھائیو، یہ جہاد ہوا کرتا تھا. لوگ گناہ کرنا چاہتے تھے، انہیں گناہ کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہ بھی جنت میں جاتے تھے. تنگ آ کے تو سارا دن پھرے، کوئی گناہ کی جگہ نہیں ملتی، سارے نیک لوگ ہیں. کوئی آدمی برائی کرنا چاہتا تھا، برائی کی جگہ نہیں ملتی تھی. کوئی آدمی خواہش یہ بے حیائی کرنا چاہتا تھا، اسے جگہ نہیں ملتی تھی. آج کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی، نیکی کرنے والوں کو اجازت نہیں ملتی. آج علماء نے مجھ سے پوچھا کہ جلسے کی اجازت میں کچھ پریشانیاں آ رہی تھی، میں نے کہا ہاں، میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اس مجرم کو تو ہر جگہ رکاوٹیں پیش آنی چاہیے تھی. مجرم اس لیے ہوں کہ میں میراثی نہیں ہوں، اگر میں گانا گانے والا ہوتا مجھے ہر جگہ اجازت مل جاتی. اگر میں مسلمانوں کی اماں عائشہ، اماں بیٹی، اماں فاطمہ کی بیٹیوں کو کسی اسٹیج پہ نچانے والا ہوتا مجھے اجازت مل جاتی. اگر میں عزتوں کا چھوٹا گھر ہوتا، شراب کا بیوپاری ہوتا، مجھے اجازت مل جاتی. اگر میں ہندوستان کا کوئی اداکار، فنکار یا گلوکار ہوتا مجھے اجازت مل جاتی. اگر میں کرکٹ کا کوئی کھلاڑی ہوتا یا میری قوم کی بچیاں ذبح ہو رہی ہوتی اور میں میدان میں گیند لے کے اپنی پینٹ سے رگڑ رہا ہوتا تو مجھے اجازت مل گئی ہوتی. اگر میں رب کا نام لینا چھوڑ دوں تو مجھے اجازت مل جائے گی. اگر میں نبی کا نام لینا چھوڑ دوں مجھے اجازت مل جائے گی. اگر میں اپنے مظلوموں کا رونا چھوڑ دوں مجھے اجازت مل جائے گی. اگر میں اپنی اماں بابری مسجد کا تذکرہ ختم کر دوں تو مجھے اجازت مل جائے گی. میرا جرم یہ ہے، میں آج کے نوجوان کے پاؤں میں گر کے اسے کہتا ہوں، اور تو انگریز کا نہیں، تو محمد عربی کا غلام ہے. میں آج کے نوجوان کو پکڑ کے کہتا ہوں کہ تو انگریز کا نہیں، مائیکل جیکسن کا نہیں، حضرت محمد عربی کا امتی ہے. تو کیوں نبی کے رستے کو چھوڑ گا؟ کے جا رہا ہے، تو کیوں داڑھی منا کے نبی کے دل سے آری چلا رہا ہے، تو کیوں نماز چھوڑ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو کیوں آج جہاد چھوڑ کے نبی کے دین کو کمزور کر رہا ہے، کیوں تو آج بدکاری اور بے حیائی کر کے قیامت کے دن کی شرمندگی کو اپنے سر لے رہا ہے، کدھر قیامت کے دن جانوں کی شرم جائے ان کے چہروں پہ لکھی ہوئی ہوگی، اور تو کیوں شراب کے پیچھے گر رہا ہے؟ کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے رب نے جنت کی شرابیں تیرے لیے تیار کر کے رکھی؟
میرے دوستوں، جہاد چھوڑنے کی وجہ سے آج نیکی جرم بن گئی، آج اپنے نبی کا نام لینا جرم بن گیا، آج اپنے اسلام کی بات کرنا جرم بن گیا، اور ہر گناہ کو آج آزادی مل چکی ہے، ہر گناہ آج طاقتور ہو چکا ہے۔ میں قوم کے قائدین سے پوچھتا ہوں کہ کس منہ سے رب کے سامنے کھڑے ہو جائے؟ ہم اپنی تقریروں میں نوجوانوں کو جھاڑتے کہ تو کیوں آخر یہ انگریزوں جیسے کپڑے پہنتا ہے؟ تو تو پیارے نبی کا پیارا امتی ہے، تجھے تو نبی کی ایک ایک ادا سے عشق ہونا چاہیے۔ میں آج کے نوجوان سے کہتا ہوں کہ تو کیوں آخر بے نمازی بن گیا؟ تم نے کیوں دیا؟ لیکن امت کے قائدین یہ نوجوان بیچارہ جائے کہا، تم نے جہاد کی دعوت نہ دے کر، تم نے جہاد کا ولولہ نہ دے کر زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، سمندروں کو گناہوں سے بھر دیا ہے، دار الفساد فی البر والبحر، تم نے جہاد چھڑوا کے مسلمان کو ایسا ذلیل کر دیا۔ ہمیں لوگ خط میں لکھتے ہیں کہ بیٹے نے ماں کے ساتھ جنا کیا، بھائی نے اپنی بہن کو گھر میں ننگا کر دیا، ویڈیو آڈیو دیکھتے دیکھ دیکھ کے کیبل نیٹ ورک پہ جن کی مناظر دیکھ کے بھائی نے بہن کو بے آبرو کر دیا۔ یہ بہن بیچاری کہاں جائے؟ گھر کا بھائی بھی بھیڑیا بن گیا۔ اگر جہاد ہوتا تو نہ یہ نیٹ ورک آ سکتا تھا، جہاد ہر منکر کو توڑتا ہے، اور جب بہن اس طرح سے رکنا ہوتی۔ ہم نے جہاد چھوڑا، نبی نے کہا تھا جہاد کرو گے روزی ملے گی تمہیں، مال غنیمت ملے گی، اور قرآن سے قاریو سنا تم تو پڑھتے ہو، یسألونک عن الأنفال، یہ مال غنیمت اس مسلمان کو اللہ نے دیا تھا، مال غنیمت کافروں کا مال اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، آج یہ بیچارہ اتنا غریب ہو گیا جہاد چھوڑ کے انگلینڈ کے سفارت خانے کے باہر دو لائنیں لگی ہیں، ہمیں نوکری دے دو ہم تمہارے کتے نہلائیں گے، ہمیں روٹی دے دو۔ مسلمان کافروں کا غلام بن گیا۔ ایسے واقعات میں نے سنے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں سے بدکاری کروا کے پیسہ کما رہا ہے کہ گھر میں روٹی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اپنی بیٹیوں کا جسم دیکھتا ہوں تو روٹی کھاتا ہوں۔ میں بنگلہ دیش گیا، کئی بار گیا، سڑک پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مسلمان بیٹیاں کافروں کے ہاتھوں میں دس دس روپے میں بک رہی ہیں۔ آخر مسلمان امت کا کیا بنے گا؟ جب جہاد چھوڑا حکومت گئی، خلافت گئی، طاقت گئی، غیرت گئی، ایمانی معاشرہ گیا، اچھے حکمران گئے، سوائے بے حیائیوں کے اور کیا بچا؟ آج کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پاک دامن عزت سے رہ سکتے ہو، آج کوئی گلی ایسی نہیں کہ تم کہہ سکو کہ ہم نے نبی کے طریقے کے مطابق بنا دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان دردناک حالات میں کہ آج ہماری قوم جہاد سے محروم ہے، جہاد کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو نبیوں حق کے میدان میں کھڑے زخم کھا رہے، قیامت کے دن نبی آئیں گے، حدیث میں آتا ہے ہر زخمی قیامت کے دن آئے گا جس نے جہاد میں زخم کھایا ہوگا اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، میرے نبی قیامت کے دن آئیں گے چہرے پر سے خون بہ رہا ہوگا۔ بزرگوں،
امت کے رہنماؤں ہم کس حالت میں قیامت کی دن آئیں گے؟ ہمارے منہ پہ امریکہ کی کریم لگی ہوئی ہوگی، امریکہ کا میک اپ ہوگا،
تو بیٹھ گئے آرام سے آپ لوگ انتظام والے بیٹھ نہیں کر اپنا اٹھے۔
میرے محترم دوستوں، ہم ان قائدین امت سے کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہے نا، آج کوئی اپنی اولاد کو جہاد سے بھیجنے کے لیے تیار نہیں، کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کیوں نہیں؟ کیا تمہارے سامنے قرآن نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے نبی کی حدیث نہیں ہے؟ کیوں ان بچوں کو روکتے ہیں؟ یہ بات کے ہمارے پاس جاتے کہ ہم جہاد میں جائیں گے، ہم ماض اور معوض بنیں گے، پیچھے ماں باپ آ جاتے ہیں کہ نہیں جی بچہ واپس دے دو، بیٹا سین ماں جائے گا کوئی عرض نہیں، ناؤز باللہ بے حیائی کرنے جائے گا کوئی عرض نہیں، اللہ معاف کرے شراب پینے جائے گا کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اگر یہی بیٹا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے چلا گیا، گھر میں طوفان آ جاتا، اماں بیمار ہو گئی ہے، جی اس کی دادی بیمار ہو گئی ہے،
بھائی آرام سے بیٹھ گئے آپ لوگ، اگر نہیں چاہتے بات سننا تو ختم کر دیں گے، آپ کو اپنی جگہ سے اٹھا تو میں بیان نہیں بند کر دوں گا، اپنے ساتھ والوں کو دکھائیں،
کہتے ہیں کہ دادی بیمار ہو گئی اس کی، قرآن جہاد کو منتیں کر کر کے بیان کر،
جس قرآن کو پڑھتے ہو نا کہ مرتے وقت جان آسانی سے نکل جائے گی، اس قرآن کی ہر آیت کے بعد دوسری آیت، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، ایک سورت کے بعد دوسری، نکلو نکلو جہاد میں، نکلو جہاد میں، موت نہیں ہے، زندگی ہے، شہادت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا قرآن نے بیان کیا، خدا کی قسم جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو وہ جہاد کا انکار کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کی صرف ایک آیت عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، اللہ تو ہمارا خریدار بن گیا، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ ہماری جان مال کا خریدار بن گیا، اللہ اکبر، جب اللہ ہماری جان مال کا خریدار بنا تو ہم نے رب سے پوچھا ہمیں جان مال تو ہم دے دیں گے تو ہمیں کیا دے گا؟ اللہ کہتے ہیں جنت دوں گا تمہیں، جنت جیسا کوئی قیمتی مال ہے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے میں جنت دوں گا تمہیں، ہم نے کہا اللہ یہ پھر سودا تو پکا ہے، ہم تو ویسے مرنے والے ہیں، چند دن بعد جان ویسے چلی جائے گی، قبرستان میں پھینک کے آئیں گے، آج میں ڈیرا غازی خان میں چکر لگا رہا تھا، سب سے زیادہ آباد قبرستان نظر آ رہا تھا، نئی نئی قبریں بن رہی ہیں، نئے نئے لوگ جا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے آباد ہو رہے ہیں، گھروں کی کوٹھیاں ویران ہو رہی ہیں، مکانات خالی ہو رہے ہیں، قبرستان پھیلتا جا رہا ہے، کراچی میں تو اب دو منزلہ قبریں بننا شروع ہو گئی، مرنے والے زیادہ ہیں، زندہ رہنے والے تھوڑے ہیں، اللہ جان تو ہم نے ویسے دینی ہے، اگر تو یہ جان لے لے گا اور اس کے بدلے جنت دے دے گا اس سے بڑا مزہ اور کیا ہے، اور یہ مال، یہ مال تو ہاتھ کی محل ہے، یہ تو تو نے دیا، اگر یہ تھوڑا سا دے کر بھی تو مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں، اللہ مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ اللہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، تجھے میدان قتال جہاد میں جانا پڑے گا، اللہ اگر میں وہاں چلا گیا اور پھر جا کے مر گیا پھر کیا ہوگا؟ یقتلون ویقتلون، تو قتل کرے گا یا قتل ہوگا، وعدہ پکا ہو گیا، اللہ چلے تم تو خریدار بن گیا، ہم دیکھنے والے بن گئے، میدان جہاد میں جا کے مار پیٹ کر گئی، کوئی گواہ بھی ہے اس پر؟ فرمایا وعدن علی حقن فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تین کتابیں گواہ ہیں اللہ کی، قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی، ان تینوں کتابوں کی گواہی ہے کہ جو شہید ہوگا وہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہوگا، اللہ اسے جنت دے دیں گے،
اللہ اسے اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ یہ وعدہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ پھر ہم کیا کریں جہاد میں جا کر یا جہاد میں جانے والوں کے ساتھ جا کے؟ فرمایا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، اپنی خرید و فروخت سے تم خوشیاں منایا کر.
میں کہتا ہوں کہ جن گھروں میں جہاد میں سے کوئی بچہ چلا جائے اور پیچھے ماتم شروع ہو جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے، تیرا قرآن جھوٹا ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس قرآن میں لکھا ہے کہ جو جہاد میں جائے خوشیاں منائے. ہم تو خوشی نہیں منا سکتے بیٹا، مرنا جائے تو. جو جہاد میں جانے کے بعد اپنے بچوں کے جانے کے بعد گھر میں خوشی نہیں مناتے، قرآن کے منکر ہوئے، قرآن کے مخالف ہوئے. دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم نے تجھے نہیں دیکھنی جان، ہماری جان بہت قیمتی ہے، یہ جان نبی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ جان صحابہ سے زیادہ قیمتی ہے، یہ جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ ہم نے اس جان کو نہیں بیچنا. تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں اللہ ہم مریں گے نہیں، ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیں جنت نہیں چاہیے. اللہ اکبر، خود بتاؤ یہ آیت سننے کے بعد دل چاہتا ہے یہاں بیٹھنے کو؟ کہتے ایک صحابی بیٹھے تھے، بڑا گندا بال، بہت پھٹے ہوئے کپڑے پہنے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حضور نے کہا کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے تڑپ گئے، وہ جنت مل جائے، اس گندی دنیا سے نجات پا کے جنت مل جائے. ابو موسیٰ کیا تم نے واقعی یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، تلوار اٹھائی میدان میں جا کے شہید ہو گئے. ایسے لوگ تھے. آج قرآن کی 450 سے زائد آیتیں جہاد کی دعوت دیتی ہے، مسلمان جہاد کو نہیں مانتا. بلکہ اللہ معاف کرے، مسلمان جہاد کا مخالف بن گیا. بن گئے تو بھی بن گئے بہت سارے لوگ. میں کہتا ہوں جو لوگ اخباری خبریں پڑھ کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کے مجاہدین کی مخالفت کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ گالی دیتے ہیں اللہ کو، پھر گالی دیتے ہیں رسول اللہ کو، پھر گالی دیتے ہیں تمام انبیاء کو، پھر گالی دیتے ہیں تمام صحابہ کو، پھر گالی دیتے ہیں تمام اولیاء کو. کتنوں کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ؟ 5 کو گالی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں لڑنا غلط ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، لڑنا غلط ہے. تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بیچی جائے پھر بھی نہ لڑو، تمہاری مسجدیں چھن جائے، مندر بن جائے پھر بھی نہ لڑو، تمہارے بچے جیلوں میں جا کے کافروں کی قید میں ان کے منہ پہ پیشاب ڈالا جائے، ان کے جسم داغے جائے پھر بھی نہ لڑو، اپنی غیرت کے لیے نہ لڑو، خلافت کے لیے نہ لڑو. یہ لوگ کہتے ہیں لڑنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، لڑنے والے غلط لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں یہ غلط لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ملک میں سرمایہ نہیں آ رہا، ان کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے غیر ملکی تاجر نہیں آ رہے، یہ مجاہد غلط لوگ ہیں. میں قرآن سے ثابت کروں گا، سب سے پہلے لڑنے والا کون ہے کافروں کے خلاف؟ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے کافروں کے خلاف لڑنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ خود لڑتا ہے. قرآن کہتا ہے وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود میدان میں جا کے لڑتا ہے، کافی ہو جاتا ہے. اور لڑنے والوں کو دہشت گرد کہنے والوں، کہو اپنے رب کو دہشت گرد، مجاہدین کو غنڈہ کہنے والوں، نعوذ باللہ یہ لفظ کہو اپنے اللہ کو. قرآن کہتا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا. کس نے قتل کیا ہے؟ ولکن اللہ، اللہ نے قتل کیا ہے. اگر قتل کرنا برا کام ہوتا، ان سانپوں کو، ان موزیوں کو، ان درندوں کو، ان بے غیرتوں کو جنہوں نے ہماری مسلمان قوم کو برباد کیا، اگر انہیں قتل کرنا برا کام ہوتا تو اللہ خود کیوں قتل کرتا ہے؟ مچھر مارنا گناہ ثواب ہے. کوئی مچھر مار رہا ہو آپ کے، ایک جاندار کو مار رہا ہے، بڑا دہشت گرد ہے. وہ کہے کہ اگر تیری بات مان لوں تو پھر سوچ جاؤں گا میں تجھے.
سانپ کو مارنا، سانپ آ کے کاٹ رہا ہے آپ کی بیٹی کے پاؤں میں، آپ مارنے پڑے، کسی نے کہو دہشت گرد، سانپ مارتا ہے اس میں بھی تو جان ہے، یہ اپنی جان کو مسلمان بیٹی کے پاؤں میں کاٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کو مارنا فرض ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے کون لڑتا ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں جہاد بند ہو جائے گا، تو کیا اللہ کو بھی روک لو گے؟ کوئی ایسا ہے تمہارے پاس طاقت اللہ کو روک لو گے تم؟ ولکن اللہ قتلہم، یاد کرو آیتوں کو، تم سے ان آیتوں کو چھپایا گیا ہے تاکہ تمہیں کافروں کا غلام بنایا جائے. اور میری قوم کے جوانوں یاد کرو قرآن کو، خدا کی قسم اس زمین پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے، کوئی نہیں روک سکتا. مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی مشرق سے لے کے مغرب تک، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، اب کوئی نہیں روک سکتا. 15 سال میں دنیا کا نقشہ ہم نے بدل کے رکھا ہے، مسلمانوں نے، مجاہدین نے بدل کے رکھا ہے. 15 سال پہلے کا نقشہ اٹھاؤ، دنیا کے نقشے پہ ایک سوویت یونین نام کا ایک ملک تھا، آج اس نام کا کوئی ملک ہے دنیا میں؟ بولو ہے. کتنے مٹایا؟ دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، تمہیں جرمن کے درمیان ایک دیوار نظر آئے گی، آج وہ دیوار موجود ہے. دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، تمہیں پورا یورپ کفر سے بھرا ہوا نظر آئے گا. آج یورپ میں بوسنیا اور کوسوو کی اسلامی ریاستیں ہیں یا نہیں ہے؟ اور دنیا کا نقشہ اٹھاؤ، تمہیں افغانستان روس کا ایک ملک نظر آئے گا. آج دیکھو یہاں تمہیں بتوں کو توڑنے والا پیارا پیارا ملا عمر نظر آئے گا، جو رب کی مانتا ہے کسی کی نہیں مانتا، اللہ کی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا، اسلام سے ڈر جاتا ہے تو میزائلوں سے بھی نہیں ڈرتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے مسلمان بڑے سادے، اخباری خبریں پڑھ کے دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اخبار والے سچ لکھتے ہیں بھلا؟ میں باول پور میں ہوتا ہوں، لکھا ہوتا ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد میں جا کے بیٹھتا ہوں، لکھا ہے لاہور میں ہے. میں خود اپنی خبریں پڑھ پڑھ کے پریشان ہوتا ہوں. ابھی جہاں جاتا ہوں پوچھتے ہیں کہ مجاہدین پہ پابندی لگ گئی تھی، آپ کیسے بغیر بیڑیوں کی فکر؟ میں نے کہا نہیں لگی، نہ لگ سکتی ہے قیامت کا دن. جہاد آسمانوں سے اترا ہے، زمین والے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ میرے رب کی آیتیں ہیں، میرے رب کی آیتوں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے بوڈوں کو اتار لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں سے تو جہاد کی آیتیں نہیں کھلے سکتے، اور میرے دل سے میرے نبی کے خون کا نقشہ تو تم نہیں اتار سکتے. کیا اتارے تم؟ نہیں اتاریں گے ان شاء اللہ. خبریں پڑھ کے پریشان ہم جس کے پاس گئے، یار طالبان کا کیا حال ہے؟ پابندیاں لگ گئی، روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ میں نے کہا جنہوں نے پابندی لگائی ہے نا، وہ تو اتنی چھوٹی سی بریڈ کھاتے ہیں، اس کے اندر ایک آلو ڈالتے ہیں، اوپر ڈبل روٹی، نیچے ڈبل روٹی، بیچ میں ایک آلو تڑپ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا برگر ہے. پھر اس کو کھا کر بھی ان کو پیٹ میں مروڑ، اور طالبان 1.5 فٹ کی روٹی کھاتے ہیں. ہم دونوں اقتصادی پابندیاں لگ گئی، ہم وہاں گئے دنبے کا گوشت کھا کھا کے اپنے جسم سے یوں بو آتی تھی کہ تم خود وہ نہ بن گئے. تو دال اور سبزی نظر نہیں آتی تھی وہاں پر. میرے رب کی برکتیں ہیں، میرے رب کی برکتیں ہیں، تم کیا جانو؟ دنیا والوں تم کیا جانو؟ ورنہ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر گئے جی. سپر پاور تو فلا پاور، سب نے انہیں کہا کہ جی بامیان کے بت نہیں توڑنے، آپ نے نہیں توڑنے. انہوں نے کہا توڑنے، ہم نے کہا لڑائی ہو جائے گی. انہوں نے کہا آ جاؤ لڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پھر بڑا خطرہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا پہلے کون سا کم خطرہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کرو جو کچھ کرنا ہے. ایک دھماکے میں بت اڑایا، پتھر بھی نہیں ملا ان کا جا کے. پھر کچھ ہوا؟ افغانستان تباہ ہو چکا ہے نا دنیا میں، نہیں ملا آج ہے ابھی تک؟ سچی بات ہے. مجاہدین کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ ابھی ساری دنیا میں سفید چہرے پہن کے گلے میں سلیب لٹکا کے عیسائیت پھیلاتے پھرتے تھے. بنگلہ دیش میں ہم نے اتنے عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا, ملیشیا میں اتنے بنا دیا, ابھی افغانستان والوں کے مرغے میں آئے ہیں منتے کر رہے ہیں, ہم تو عیسائیت پھیلانے آئے نہیں تھے, ہمیں چھوڑ دو, ہمیں ملاقات کرنے دو, منتیں کر رہے ہیں. ملا عمر خدا تیری زندگی بڑھائے, تو نے اسلام کا نام اونچا کر دیا.
انہوں نے غلط کہا, ان کا پاکستان کے حملے کا کوئی ارادہ نہیں. ابھی بےچارے جو خفیہ والے بیٹھے ہیں لکھ لیں گے طالبان آ رہے ہیں, نہ کرو ان بےچاروں کی نیند خراب, نہ کرو نہیں آتے ہو انشاءاللہ. آپ لوگ خود نہیں بن سکتے ہو ڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ پرویز مشرف صاحب کو طالبان بنا دے گا, اللہ ان کے ہاتھوں سے ایمان اسلام نافذ کرے گا. یہ مسلمان ہے سارے الحمدللہ, یہاں کمی نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ان بےچاروں کو یہاں تکلیف نہ دو, وہ ادھر آگے جائیں گے, بخارا, سمرقند, تاشکند, فرغانہ, ادھر جائیں گے, ادھر آئیں گے انشاءاللہ, ادھر جائیں گے اور بہت دور تک جائیں گے اور یہاں وہاں تک جائیں گے جہاں تک کوئی نہیں جا سکا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, 15 سال میں ان بیچارے غریب مجاہدین نے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ اور لکھ کے رکھ لینا بزرگوں, نوجوانوں اپنے پاس لکھ کے رکھ لینا, اگلے 20 سال میں نقشہ اور زیادہ بدل جائے گا. زمین سبز نظر آئے گی, دریا سرخ نظر آئیں گے, انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے. اس لیے کہ جب تک مسلمان گناہ کر رہا تھا, رب کو ناراض کر رہا تھا, زمین اس کے پاؤں سے کھسک رہی تھی, اللہ نے قرآن میں اس کی طرف واضح اشارہ دے دیا تھا. لیکن جب مسلمان نے بنا چھوڑ دیا, شراب چھوڑ دی, نمازی بن گیا, مجاہد بن گیا, رب کے لیے جان دینے والا بن گیا, اب نہ اس کی ملوار کو سمندر روک سکتے ہیں, نہ فضائیں روک سکتی ہیں. لال کرشن اڈوانی نے ہندوستان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے بارڈر ٹائٹ کر دیے ہیں, کوئی مجاہد نہیں پہنچ سکتا. ڈیرا غازی خان والے تمہارے درمیان بیٹھ کے چیلنج کرتا ہو, اڈوانی کسی دنیا کے کسی اور ملک میں آ جائے, ہم بھی چلے جائیں گے, ہندوستان کے نقشے پہ انگلی رکھ کے بتائے کہ یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے. اگر جیسے محمد کا مجاہد وہاں نہ پہنچے تو ہمارا نام بدل دینا. تم کتنے بارڈر سیل کرو گے میرا رب؟ جب کوئی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مومن اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتا ہے, تو اس کا خریدار کون ہوتا ہے؟ اللہ خریدار ہوتا ہے. پھر اللہ ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے, بادلوں کو مسخر کرتا ہے, اللہ دریاؤں کو مسخر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا, میرے صحابہ جہاد کرنا ہے, دل سے بھج دلی نکال دو. صحابہ مشرکین سے ٹکرائے, اللہ نے صحابہ کو مدد دی, صحابہ اپنے گھوڑے دریاؤں میں لے گئے, دریاؤں نے دبولا چھوڑ دیا, صحابہ نے ہواؤں سے ٹکرایا, ہوائیں ان کی غلام بن گئی, صحابہ نے جیسی درندوں سے بات کی, درندے سر جھکا کے ان کے غلام بن گئے. رب کعبہ کی قسم, قیامت تک جو مسلمان بھی کہے گا اللہ میں نے جان تجھے دینی ہے, میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں, کائنات میں اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہوگا. آج ہماری ماؤں کو تم بے آسرا نہ سمجھو, باز نہ سمجھو, ہماری ماؤں نے مجاہد بچے جننے شروع کیے ہوئے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر رستہ کھل گیا اسرائیل کے یہودیوں کو بھی بتائیں گے کہ آٹے دال کا حساب کیا ہوا کرتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ
کہ سب سے پہلے جو جہاد کو اور مجاہد کو گالی دیتا ہے کس کو گالی دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ یہ کس کتاب میں آیا ہے؟ دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہے اس پر سے، اور چاہوں تو اور بھی بہت ساری آیتیں عرض کر سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کون لڑتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ، آقا مدنی، پیارے مدنی، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لڑنے کے لیے گئے نہیں گئے؟ قرآن میں ہے کہ اللہ کے نبی لڑنے گئے نہیں گئے؟ تو جو نبی نے تلوار اٹھائی، سر پہ جنگی ٹوپی پہنی، جسم پر گرا باندھی، میدان میں جا کے شیر پڑے، کافروں سے للکارا، اپنے برچی سے ایک کافر کو مارا، وہ کافر مزدور مر گیا، نبی نے اپنے صحابہ کے کمانڈو دستے بنائے، ان کمانڈو دستوں میں سے بعض کو آپ نے کعب بن اشرف کے پاس بھیجا، بعض کو آپ نے مکہ کی طرف بھیجا جہاں زید بن خالد غزنوی بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک کہ جب ایک شخص اسود حنفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی نے بعض صحابہ کی تکفیر فرمائی، ان صحابہ نے سرنگ کھودی، سرنگ کھود کے زمین کے اندر سے وہ اس قلعے میں پہنچے جہاں اسود حنفی ہوتا تھا، وہاں جا کے اسے قتل کیا ہے۔ میرے نبی نے خود میدان میں جا کے لڑائی کی، جنگی ٹوپی پہنی، ہاتھ میں تلوار لی، تیر چلوائے اور صحابہ کو شاباش دی۔ جب نبی میدان میں لڑ رہے ہیں تو آج جو لڑنے والوں کو گالی دیتا ہے، کیا یہ میرے آقا کو گالی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟
ہائے کیسے بدقسمت ہے جہاد کے مخالف، ہائے کیسے بدقسمت، اللہ ہمیں اس بدقسمتی سے بچائے۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف ایک نبی نہیں، اور بھی کئی نبی لڑنے کے لیے میدان میں گئے۔ چوتھا پارا کھولو، بَقَعِيٍ مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی لڑنے گئے تھے۔ اللہ والا بزرگ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے، اللہ کے لیے مال دیتا ہے، اللہ کے کافروں کو اپنے ہاتھ سے جا کے کاٹتا ہے۔ صحابہ ولی تھے نہیں تھے؟ اور یہ سارے ولی میدان میں گئے نہیں گئے؟ کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ جو لڑنے نہ جاتا ہو، کہتا ہوں بہت مصروف ہوں میں۔ بتاؤ نام بھائیو، ایک کا نام بتاؤ جس نے کہا ہو کہ مسجد نبوی چھوڑنا بڑا مشکل ہے، پیچھے کیا ہوگا؟ جس نے کہا ہو کہ یہ کفہ کا چبوترا چھوڑنا، مدینہ چھوڑ کے جانا میرے بس میں نہیں ہے، کسی ایک کا نام بتاؤ۔ میں تمہیں نام بتاؤں گا ان کے جن کو نبی نے کہا پیچھے رہ جاؤ تو جھاڑے مار کے رونے لگے تھے، ہمیں جانا ہے۔ میں تمہیں نام بتاؤں گا ان کا جو پیچھے رہنے سے ڈر سے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر خود کو لمبا دکھاتے تھے کہ ہم لے جائیے۔ صحابہ کا نام لیتے ہیں اور جہاد میں نہیں جاتے ہیں، ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ تو نبی نے بھی جہاد کیا، دوسرے انبیاء نے بھی کیا، وقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اگر یہ قتل بری چیز ہوتی، ظالم کافر کو مارنا برا ہوتا، وہ کافر جو مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، ان کی بیٹیوں سے بے حرمت کرتا ہے، ان کی مسجدوں سے پامال کرتا ہے، ان کے ساتھ لڑنا اگر برائی ہوتی، حضرت داؤد کا ذکر قرآن میں کیوں آتا؟ وقتل داؤد جالوتا، کیا قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے؟ نہیں، قرآن رحمت کی کتاب ہے، قرآن دہشت گردی نہیں سکھاتا۔ لیکن اللہ کے رستے میں جا کے لڑنا رحمت ہے، اس کے اندر یہ بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ جب ظالم ختم ہوں گے تو ظلم بھی مٹ جائے گا، انسانوں کو روزی ملے گی، زمین پہ غلہ عام ہوگا۔ اور پھر جب مسلمان جہاد میں نکلتا ہے، حدیث سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ بارش بھی خوب برساتا ہے، بارش بھی خوب برساتا ہے۔ فرمایا قرآن میں کہ جب تم جہاد میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ جس نے پوچھا دردناک عذاب کیا ہے؟ ایک محدث نے کہا آپس میں لڑو گے، آج لڑیں کہ نہیں لڑے مسلمان؟ اللہ معاف کرے، کتنا لڑ رہے ہیں، اپنے ملکوں کو برباد کر رہے ہیں۔
دوسرا عذاب یہ کہ اللہ بارش روک لے گا، اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا اور تم زمین سے پھر ترستے رہو گے،